بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بیان کے اندر یہ باب ہے. یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا جان ہوتے ہیں. ایک تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا جان ہیں, جو احد کے اندر شہید ہو گئے اور اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت سے نوازا تھا. یہ دوسرے چچا ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا نسب نامہ عباس ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ. آپ کی کنیت ابو الفضل ہے. حضرت عباس کی والدہ وہ پہلی عربی خاتون ہیں جنہوں نے بیت اللہ شریف کے لیے ریشمی غلاف بنایا اور بیت اللہ کو ریشمی غلاف پہنایا. اس کا تاریخی پس منظر یہ بتایا جاتا ہے کہ چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کے اندر گم ہو گئے, تو آپ کی والدہ نے منت مانی تھی کہ اگر ان کا بچہ مل گیا تو وہ بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف پہنائے گی. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم, چچا عباس مل گئے, گم ہو گئے تھے تو منت پوری کی اور والدہ نے بیت اللہ شریف کا شاندار غلاف تیار کیا اور پہنایا. گویا ان سے یہ غلاف ریشمی پہنانے کی شروعات ہوئی. چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے. زمانے جاہلیت میں قریش کے سردار مانے جاتے تھے اور قریش میں مختلف خدمات تقسیم تھی, تو اس میں حاجیوں کو زمزم پلانے کی خدمت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے تھی. زندگی کی آخری دنوں میں نابینا ہو گئے تھے, بینائی ختم ہو گئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت عثمان کی شہادت سے 2 سال پہلے آپ کی وفات ہوئی. جمعہ کا دن تھا, 12 رمضان تھی اور چچا عباس کا انتقال ہوا. اس وقت پر آپ کی عمر 88 سال کی تھی اور بقیع قبرستان کے اندر دروازے سے داخل ہوتے ہی داہنی جانب میں آپ کا مرقد مبارک ہے. جہری الصوت تھے, بہت بلند ان کی آواز تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی. جی حدیث کو ایک مثال سے سمجھو. کچھ لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور اپنی بات کسی کو سنانا ان کو گوارا نہ ہو, خاص طور پر کوئی فرد متعین ہو, یہ آدمی کو تو ہماری بات سنانی نہیں. جیسے ہی وہ آدمی آتا ہوا نظر آئے گا لوگ بات بدل دیں گے یا بات بند کر دیں گے. یہ بھی اس آنے والے کی توہین کا ایک انداز ہے کہ آپ نے اس کو دیکھ کر کے بات بند کر دی, بات بدل دی, آپ بات کو چھپانا چاہتے ہیں اس سے. تو حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ہم قریش کے کچھ لوگوں کو ملا کرتے تھے, قریش کی جماعتیں افراد بیٹھے ہوتے تھے, ہم ملتے تھے. وہم یتحدثون, وہ قریشی لوگ پہلے سے بات چیت میں مشغول ہوتے, پس وہ اپنی بات کو ختم کر دیتے تھے, یعنی جیسے چچا عباس پہنچتے بات ختم کر دیتے. اور بات ختم کرنے کا مقصد تھا چچا عباس سے بات کو چھپانا, یہ ان کا مقصد ہوتا تھا. اور چچا عباس سے بات کیوں چھپاتے تھے؟ مارے حسد کے, حسد تھا ان کو چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس لیے وہ بات کو چھپاتے تھے. بعض شراح نے اس کی یہ توجہ کی ہے کہ چچا عباس کو وہ اجنبی سمجھتے تھے, حالانکہ وہ بات کرنے والے قریشی, چچا عباس بھی قریشی, ہم خاندان ہونے کے باوجود اجنبی سمجھتے تھے. اس لیے چچا عباس کے سامنے بات ظاہر نہ ہو جاوے, راز ہائے سربستہ ظاہر نہ ہو جاوے, اسی لیے چچا عباس کو دیکھ کر کے وہ لوگ بات جو ہے بند کر دیتے تھے. چچا عباس کو اندازہ ہو گیا کہ لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں, ان کو ناگواری گزری, یہ حسد کا انداز تھا. تو چچا عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قریشی لوگوں کو تنبیہ فرمائی. کیسے تنبیہ فرمائی؟ ما بالو اقوام یتحدثون, لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ باتیں کرتے ہوتے ہیں, سو جب وہ میرے اہل بیت میں سے کسی آدمی کو دیکھتے ہیں تو اپنی بات کو منقطع کر دیتے ہیں, یعنی میرے خاندان میں سے کسی کو دیکھ کر کے بات منقطع کر دیتے ہیں. واللہ خدا کی قسم, ایمان کسی آدمی کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میرے اہل بیت سے اللہ کے واسطے محبت کرے. جب تک میرے اہل بیت سے اللہ کی رضا کے لیے محبت نہیں کریں گے, وہاں تک ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا. اور میری قرابت کا لحاظ کر کے کہ میرے اہل بیت سے محبت, میری قرابت اور میری رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے, خلاصہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا عباس یا قریش کے ایمان لانے والے بڑوں میں سے کسی کو دیکھ کر کے جو لوگ انداز بدل لیتے تھے, بات کا طرز بدل لیتے تھے, اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور تاکید فرمائی کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرو, میری قرابت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی, کہ میرے جو قریبی رشتہ دار ہے ان کے ساتھ تم محبت کا برتاؤ کرو گے تو تمہارا یہ محبت کا برتاؤ کرنا مجھے گویا کہ تم لوگوں نے بدلہ پیش کیا. حضور نے اس کو اتنے اونچی تعبیر سے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے دین کی دعوت و تبلیغ پر کوئی بدلہ نہیں چاہتا, بس میرے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تم محبت کا حسن سلوک کا برتاؤ کرنا. معلوم ہوا اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ تعالی نے مجھ کو خلیل بنایا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا. پیچھے بھی یہ لفظ کا معنی گزر چکا ہے. سو میرا مکان اور ابراہیم علیہ السلام کا مقام جنت میں قیامت کے دن آمنے سامنے ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور حضرت ابراہیم کا مقام آمنے سامنے اللہ تعالیٰ بنائیں گے, اور حضرت عباس کا مقام ہمارے درمیان میں ہوگا. مؤمنون ایمان والے ہیں, دو خلیلوں کے بیچ میں حضرت عباس ہوں گے. ایک خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے خلیل حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. درمیان میں مقام ہوگا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہو گئی. دیکھو چچا عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے اور حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں. کئی واسطوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, گویا دونوں سے ان کو قریبی تعلق ہے. حضور کے عم محترم ہونے کا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونے کا, اس لیے ان کو درمیان کے اندر مقام دیا جائے گا چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس روایت کی سند میں عبد الوہاب ہے جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ زی حدیث کا کام کرتے تھے, اسی لیے اس سند کے اوپر کلام ہے. جی ہاں, حضرت حسن اور حضرت حسین یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہوتے ہیں. ان کے فضائل کا بیان, پہلے نمبر پر لو حضرت حسن کو, چونکہ وہ عمر میں بھی بڑے ہیں. حسن بن علی بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف القرشی الحاشمی, آپ کی کنیت ابو محمد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا اور آپ کی کنیت ابو محمد رکھی. سن 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک کو آپ کی پیدائش ہوئی اور تقریباً 46 برس کی عمر میں سن 49 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا. کہتے ہیں کہ آپ کی ایک بیوی جعدہ بنت اشعش نے आपको जहर पिला दिया था जिसकी वजह से 40 दिन तक पेशाब के रास्ते से खून जाता रहा और उसी बीमारी में आपका इंतकाल हो गया। हजरत सईद इब्नुल आस रदी अल्लाह ताला ने आपकी जनाजे की नमाज पढ़ाई और बकी कब्रिस्तान में आपकी तदफीन अमल के अंदर आई। बकी कब्रिस्तान में दाखिल होते ही दाहिनी जानिब में आपका मजार मुबारक है। नंबर दो, हजरत हुसैन इब्न अली बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ अल कुरैशी अल हाशमी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दोनों लाडले नवासे हैं। हजरत फातिमतुज़्ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं और हजरत हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है। आपकी कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह, सन 4 हिजरी में आपकी विलादत बासआदत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक से नीचे वाला जो हिस्सा था, बिऐनिही वो हिस्सा हजरत हुसैन के हिस्से में आया था और सीने से ऊपर वाला हिस्सा उसमें हजरत हसन आपके बिऐनिही मुशाबे थे। हम मतन नाना जान की शक्ल नवासों में आती है और ये भी एक बड़ी बात थी कि हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला नो सीने के नीचे से लेकर कदम मुबारक तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हूबहू मुशाबे थे और हजरत हसन ऊपर वाले बदन के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हूबहू मुशाबे थे। कूफियों की गद्दारी की वजह से सन 61 हिजरी में मुहर्रम के महीने में जुमा के दिन आपकी शहादत हुई और असल बात यह थी कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो के बाद हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो यजीद को खिलाफत और अमारत का अहल नहीं समझते थे। हजरत अमीर मुआविया का बेटा यजीद इबन मुआविया हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो की वफात के बाद हिजाज के अकाबिर ने और हिजाज के बड़े लोगों ने अहले हल अक़द ने यजीद के हाथ पर बैत नहीं की। अहले इराक भी उसकी बैत पर राजी नहीं थे, सिर्फ अहले शाम यजीद के हाथ पर बैत हुए। अब जाहिर बात है कि शामियों का यजीद के हाथ पर अमारत और खिलाफत की बैत कर लेना, इसको पूरी उम्मत के ऊपर तो थोपा नहीं जा सकता कि भाई आप एक सूबे के गवर्नर रहे तो पूरी ममलकत इस्लामिया के गवर्नर कैसे बन जाएंगे। तो शामियों ने उसके यजीद के हाथ पर बैत की, तो इस बैत को पूरी उम्मत पर थोपा नहीं जा सकता था। हजरत हसन रदी हुसैन रदी अल्लाह ताला नो यजीद की सल्तनत को उस सुल्तान की तरह मानते थे जो गलबा पाना चाहता था, लेकिन अभी उसको पूरा गलबा भी हासिल नहीं था, इसीलिए उसको रोकने और खिलाफत को विरासत اور ملوکیت سے ہٹانا چاہتے تھے کہ خلافت وراثت نہ بن جاوے، ملوکیت نہ بن جاوے. اسی لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اور امارت کو منہج نبوت پر قائم کرنے کے لیے اٹھے کہ یہ خلافت منہج نبوت پر قائم ہو جائے، خاندانی موروثی چیز نہ بن جائے. اس کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور کوفہ والوں نے آپ کو بلایا. اس درمیان بغاوتیں ہوئی تو آپ جو ہے امارت کے دعوے سے دستبردار ہو گئے. آپ نے یزید کے سامنے 3 تجویزیں پیش کی لیکن کوئی قبول نہیں ہوئی اور آپ کو جو ہے کربلا کے میدان کے اندر شہید کر دیا گیا. یزید کے سلسلے میں مشائخین کی 2 جماعتیں ہیں، امام احمد ابن حنبل، امام ابن الجوزی، علامہ طفتازانی، علامہ آلوسی صاحب تفسیر روح المعانی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، یہ لوگ یزید کو صراحتاً کافر کہتے ہیں. اور امام ابن جوزی نے تو یزید کے اوپر لعنت کو بھی جائز قرار دیا ہے. جمہور اہل سنت و جماعت کی رائے ہے کہ یزید فاسق ہے. فاسق ہونے کی بات جمہور اہل سنت نے کہی ہے، کفر کی بات نہیں کہی ہے. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو فرمایا، یعنی حضرت حسن کے حق میں یہ فرمایا، اور یہ دعا کے انداز کا فرمان ہے. کیا فرمایا؟ اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں. فاحبہ، اے اللہ آپ بھی حسن سے محبت فرمائیے. واحب من یحبہ، اور جو حسن سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کیجئے. 3 دعا. اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کیجئے، اور جو حسن سے محبت کرے اس سے بھی آپ محبت کیجئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے ملا لیا، سینے سے چمٹا لیا، لگا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعی محبت تھی دونوں نواسوں سے، اور طبعی محبت کی ایک بنیادی وجہ کلیت اور جزئیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالی نے کمالات رکھے ہوئے تھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اولاد در اولاد سے محبت ایک طبعی اور فطری تقاضا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ ان سے محبت رکھنا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. حضرت حسن حسین سے محبت کرنا یہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اولاد اور پوتوں نواسوں سے محبت کرنا یہ شان عالی کے خلاف نہیں ہے. یعنی کوئی یوں کہے کہ نبی کا اتنا اونچا مقام اور نبی نواسوں سے ایسی محبت کرے تو یہ کوئی شان نبوت کے خلاف نہیں ہے. نواسوں کے ساتھ اس طریقے سے محبت اور پیار کا برتاؤ کرنا
حضور تو چالو خطبے اور نماز بھی ان کو اٹھا لیتے تھے خطبے کے دوران آتے تھے تو. جی جیم ہے جیم ابل صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حسن اور حسین سے محبت کرے پکی بات یہ ہے کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو حسن اور حسین سے بغض رکھے پکی بات یہ ہے کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دیکھو بھائی، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حسن حسین کی محبت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور حسن حسین سے بغض اور عداوت رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. اب محبت کا تقاضا کیا، ان کے اسوے کے اوپر عمل کرنا، یہ محبت کا تقاضا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اسوہ، ان کی سیرت و کردار، ان کے طور و طریق پر عمل کرنا، یہ محبت کا تقاضا ہے. باقی یہ ہے کہ وہ وہاں پیاسے جان دیوے نہ تم ان کے نام پہ شربت کی سبیل لگاؤ، یہ کہاں کی محبت ہوئی. جب وہ محبت بیان کریں گے تو بیان کے اندر کہیں گے یزیدیوں نے پانی بند کر دیا، تین دن پانی رکھا، اور نواس رسول انہوں نے پیاس کی حالت میں جان دے دی، چلا چلا کے گلا پھاڑ کے بیان ٹھوکیں گے. اور حسین حسین کے نام پر حسین کی سبیل لگی ہوئی ہے، محرم کے دنوں میں خوب فلودے پیئیں گے، شربت پیئیں گے، سبیل لگائیں گے. تو تم یزیدی ہو کہ حسینی ہو، حسین پیاسے جان دے وے نہ تم شربت پیو، تو یہ بغض ہے حضرت حسین کے ساتھ. جی حضرت یالا ابن مرہ نے ان کو بیان کیا ہے. حضرت یالا ابن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے کھانے کی طرف، جس کی طرف ان کو دعوت دی گئی تھی. حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں تشریف لے جا رہے ہیں، دوسرے رفقا بھی ہے حضور کے ساتھ. تو حضور ساتھیوں سے آگے بڑھ گئے، جو ساتھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے حضور ان سے تھوڑے آگے بڑھ گئے، اور دونوں ہاتھ مبارک کو حضور نے پھیلا لیا. کیوں پھیلایا؟ نواسے کو اٹھانے کے لیے. اور بچہ حسین ہے، یہاں وہاں وہاں یہاں بھاگ رہا ہے، حضور نے دونوں ہاتھ پھیلا لیے اس کو اٹھانے، اور وہ یہاں 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 بھاگ رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہنسا رہے ہیں. جیسے ایسا ہی ہوتا ہے، بچے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، بڑے ہنساتے ہیں، یہاں تک کہ حضور نے ان کو پکڑ لیا، حضرت حسین کو. حضور نے اپنے دو ہاتھ میں سے ایک ہاتھ مبارک ان کی تھوڑی کے نیچے رکھا، حضرت حسین کی تھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا ہاتھ ان کے سر کے پچھلے حصے پر رکھا. حضور نے اپنا دوسرا ہاتھ سر کے پچھلے حصے کے اوپر رکھا, پھر جو ہے نواسے کو بوسا دیا تھوڑی کے نیچے اور اس طرح پکڑ کر کے حضور نے بوسا دیا نواسے کو, اور پھر کیا فرمایا, حسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اس کا ایک مطلب یہ ہے کمال اتصال اور کمال اتحاد. حضور نے کمال اتصال اور اتحاد کی تعبیر فرمائی, حسین منی وانا من حسین. پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالی محبت فرماوے اس آدمی سے جس کے ساتھ حسین, جو حسین سے محبت کرے, جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے. پھر آگے ارشاد فرمایا حسین تو اولادوں میں سے ایک اولاد ہے. سبتن, سبت کا لفظ دو معنی میں آتا ہے, ایک قبیلے کے معنی میں بھی آتا ہے اور ایک اولاد کی اولاد کے معنی میں بھی آتا ہے. دونوں معنی ہیں سبت کے اور اسبات, سبت واحد اسبات اس کی جمع. اب اگر قبیلے کا معنی مراد لیا جاوے تو پھر اس جملے مبارکہ کا معنی کیا ہوگا, حسین سبتم من الاسبات. اس میں حضور نے خوشخبری دی کہ میرے نواسے حسین کی اولاد بہت زیادہ ہوگی, ان کی اولاد بہت زیادہ ہوگی. اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی. نمبر دو, اس جملے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ایک بڑی امت اور جماعت کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ خوبیاں اکیلے حسین میں جمع ہیں. جیسے کہ ان ابراہیم کان امہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امہ کہا گیا, بہت ساری خوبیوں کے مجموعہ ہونے کے اعتبار سے. اس طرح اس جملے کا معنی یہ کہ حضرت حسین بھی بہت ساری خوبیوں کا مجموعہ بنیں گے, اللہ نے ان کو بہت ساری خوبیوں کا مجموعہ بنایا ہے, یہ بھی اس جملے کا معنی ہے. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ کھانے کی دعوت قبول کرنا سنت ہے. حضور دعوت میں تشریف لے جا رہے تھے. دوسری بات معلوم ہوئی کہ چھوٹے بچے گلی میں کھیلے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات دیول پیلے ہوتے ہیں محلے میں تو بچوں کو محلے میں بھی نہیں کھیلنے دیتے, بچے کھیلنے نکلے نہیں کہ وہ ڈنڈا لے کے مارنے نکلتے ہیں, اس بچے کے کھیل کی بنیاد پر لڑائی کھڑی کر دیتے اکھے محلے میں کہ تمہارا پوئرا ایم کر لائے ہو ایم کر لائے ہو. یہ کوئی بات ہوئی, بچے گلی میں کھیلے کیا حرج ہے؟ یہ بھی اس حدیث شریف سے معلوم ہوا, کیونکہ آیا نا کہ حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے, اگر گلی میں کھیلنا ممنوع ہوتا تو حضور روک دیتے, تو بچوں کو گلی میں کھیلنا جائز ہے. نمبر تین, اظہار محبت کے لیے بچوں کو پکڑنا اور چومنا جائز ہے. نواسے پوتے اس طرح بچوں کو پکڑنا ان کو چومنا اظہار محبت کے لیے جائز ہے. اس حدیث شریف سے چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت حسین سے محبت یہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. جی حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کس کے بارے میں فرمایا, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرت حسن, حضرت حسین. ان حضرات کے بارے میں ارشاد فرمایا انا سلم لمن سالم تم، میری بھی صلح ہے اس آدمی سے جس سے تم نے صلح کی. یہ چاروں کے لیے فرمایا، میری بھی اس سے صلح ہے جس سے تم نے صلح کی. وحرب لمن حارب تم، اور اس آدمی سے میری جنگ ہے جس سے تم نے جنگ کی اور لڑائی کی. اب اس حدیث کو سمجھو، اس حدیث کو لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں لے گئے ہیں. نمبر ایک، یہ چار حضرات سے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان چار حضرات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا تعلق، کامل محبت کی یہ حدیث دلیل ہے. جیسے کہ کوئی کہہ دے وے نے کہ بھائی آپ جس سے دوستی کرو گے میری اس سے دوستی، آپ جس سے ناراض میں اس سے ناراض، تو آپ تو جو ہے آپ ہو جائیں گے پھر کہ کسی بڑے نے آپ کو یوں کہہ دیا. تو یہ چار حضرات کے بارے میں حضور کا یہ فرمانا کہ میری اس سے صلح جس سے تمہاری صلح، میری اس سے ناراضگی جس سے تمہاری ناراضگی، یہ ان چار حضرات کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ گویا حضور کے یہ بہت قریبی، قابل اعتماد، حضور کے بڑے محبوب لوگوں میں یہ چاروں کا شمار ہے. ایک بات یہ معلوم ہوئی. دوسری بات، ان چار حضرات میں سے کسی کے ساتھ بھی صحابہ کرام میں کسی کا کسی طرح کا اختلاف اگر ہوا تو یہ حدیث شریف کی بنیاد پر ان کی مذمت کرنا یہ غلط ہے. یہ چار حضرات میں سے کسی کے ساتھ، صحابہ میں سے کسی کا کوئی اختلاف ہوا تو اس اختلاف کی وجہ سے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے کسی کی مذمت پر استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے فدق والی بات بخاری میں بھی پڑھ لی ہوگی، حضرت فاطمہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، پھر یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو ناراضگی ہوئی، تو ان حضرات کا جو اختلاف تھا وہ نصوص کی بنیاد کے اوپر تھا. حضرت معاویہ نے جو موقف اختیار کیا ان کے پاس بھی اپنے اجتہاد کے اوپر دلائل تھے، اور ان کی حمایت میں بھی کچھ صحابہ تھے، تابعین تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف وہ بھی نصوص کی بنیاد پر تھا، اجتہادی بات تھی ان کی بھی، ان کی جماعت میں بھی بڑے اکابرین صحابہ بڑی تعداد کے اندر موجود تھے. اس لیے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو رنجش ہوئی اس میں اس حدیث کو بنیاد بنا کر کے حضرت امیر معاویہ کی مذمت کرنا غلط ہے، بالکل غلط ہے. اس حدیث کی بنیاد پر مذمت نہیں ہو سکتی. ہاں، اگر کوئی انسان ان چاروں حضرات کے ساتھ اہل بیت ہونے کی حیثیت سے جنگ کرے تو اس کی برائی ظاہر ہے. حضرت علی سے لڑے، حضرت فاطمہ سے لڑے، حضرت حسن سے لڑے، حضرت حسین سے لڑے، اور لڑائی کی بنیاد کیا؟ اہل بیت ہونا. اہل بیت کو بنیاد بنا کر اگر ان چاروں سے کوئی لڑائی کرے گا تو اس کی مذمت اور اس کی برائی ظاہر ہے، ورنہ اگر کسی اور بنیاد پر ان سے اختلاف ہوا تو پھر اس حدیث کی بنیاد پر مذمت نہیں ہوگی، اس روایت کو ہم شدت پر محمول کریں گے. اور جو ہے بہت سے حضرات نے اس روایت کی سند کے اوپر بھی کلام کیا ہے، اسی لیے اس روایت کی بنیاد پر حضرات صحابہ میں سے کسی کے ساتھ بھی ان چار حضرات کا کوئی اختلاف ہوا تو اس روایت کی بنیاد پر ان کے ساتھ مذمت اور برائی، ان کی توہین تذلیل کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. جی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے بیان کے اندر یہ باب ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار جلیل القدر صحابہ کے اندر ہوتا ہے. آپ کا بھی بڑا اونچا مقام ہے، اس لیے امام ابن ماجہ نے ایک مستقل باب قائم کیا ان کے فضائل کے اوپر. حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نامہ، عمار بن یاسر بن عامر بن مالک بن کینانہ بن قیس ابو الیقظان آپ کی کنیت ہے. آپ کی والدہ کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اسلام کے بالکل شروع دور کے اندر آپ کے والد اور والدہ ایمان لائے، تب حضرت عمار بھی ایمان لے آئے بالکل شروع دور میں، اور ان کے والدین نے کفار کی اذیتیں برداشت کی تو حضرت عمار نے بھی کفار کی اذیتیں برداشت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جنگ صفین میں شریک ہوئے اور شامی لشکر کے ہاتھ سے آپ شہید کر دیے گئے. سن 37 ہجری میں 93 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی، اور آپ کے والد بزرگوار حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں نے اسلام کے شروع دور کے اندر بڑی عظیم الشان قربانیاں دی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کے والدین کا بڑا اونچا مقام تھا. آپ کی والدہ کو تو ابو جہل نے دو اونٹ کے ساتھ باندھ کر الگ الگ جہت میں اونٹ دوڑا کر کے زندہ چیر دیا تھا، آپ کی شرمگاہ کے اندر نیزہ بھی مارا تھا. اسلام کی وہ پہلی شہیدہ قرار پائی. جی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی. حضرت عمار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو. دیکھو وہاں ضابطہ تھا، صحابہ اجازت لے کر آتے تھے، اجازت ان کو دی جاتی تھی تب مکان میں آتے تھے. حضور نے اجازت دیتے ہوئے ان کا استقبال فرمایا، مرحبا بالطیب المطیب، مطیب مرحبا، مرحبا طیب اور مطیب. کیا معنی طیب اور مطیب کا؟ نمبر ایک، طیب کا معنی یہ ہے کہ آپ کی طبیعت سلامت ہے، سلیم التبع تم ہو اور صحیح بات پر تم کو استقامت نصیب ہے. سلیم التبع بھی ہو اور صحیح بات کے اوپر اللہ کی طرف سے استقامت بھی حاصل ہے. دوسرا معنی یہ کہ شریعت کا علم دین کا علم اس کی وجہ سے آپ کے اندر جو پاکیزگی صفائی ستھرائی آئی ہے وہ بہت نیرالی ہے. شریعت اور سنت اور قرآن پر عمل کی برکت سے آپ کے اندر اخلاق کی پاکی صفائی ایک نیرالے انداز کی پائی جاتی ہے. تیسری بات, طیب متیب کا لفظ اخلاص کی دلیل ہے کہ تم بڑے مخلص لوگوں میں سے ہو. چوتھی بات, ایک کامل مومن کے لیے جو بات مناسب نہ ہو ایسی بات سے تم پاک ہو. اے عمار, ایک کامل مومن کے لیے جو چیز مناسب نہیں ہوا کر دی ایسی باتوں سے تم پاک ہو. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ دوسروں کو مرحبا کہنا یہ اخلاق حسنہ میں سے ہے. کوئی آوے مہمان تو اس کو مرحبا کیا جائے, اس کا استقبال کیا جائے, یہ اخلاق حسنہ کا ایک شعبہ ہے. جی حانی ابن حانی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لائے, حضرت علی کے پاس آئے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا استقبال کیا اور کیا فرمایا, مرحبا بالطیب المطیب, یعنی جن مبارک کلمات سے حضرت عمار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا کیا تھا انہی کلمات سے حضرت علی نے حضرت عمار کو مرحبا کہا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباعی سنت کی بات ہے کہ جن پیارے کلمات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کو مرحبا کیا تھا انہی کلمات سے حضرت علی نے مرحبا کیا. پھر کیا کہا, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, ملی عمار ایمانا الى مشاشہ. مشاش کے معنی آتے جوڑ کے, ہڈیوں کے سیروں کے سیروں, ہڈیوں کے سیرے اور جوڑ, یہ بھی اس کے معنی آتے ہیں. کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا, عمار ایمان سے بھر دیے گئے ہیں سر تاپا, سر تاپا ایمان سے بھر دیے گئے ہیں, یا یوں ترجمہ کرو, جوڑوں تک عمار ایمان سے بھر دیے گئے ہیں, جوڑوں تک عمار ایمان سے بھر دیے گئے ہیں. اس حدیث شریف کے اندر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی بشارت کی بات آئی, گویا کہ وہ پورے پورے ایمان سے لبریز ہیں. یہ اس حدیث شریف کی دعا کے مشابہ ہیں جس میں آیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا, اخیر میں فرمایا واجعلنی نورا, اے اللہ مجھے سراپا نور بنا دیجئے. تو یہ دعا گویا کہ حضرت عمار کے لیے بھی کہ حضرت عمار سراپا ایمان ہے, ایمان سے لبریز ہے, ایمان سے چھلو چھل ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم, ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے، فرما دیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار کے سامنے جب دو معاملے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ رشد سے جو زیادہ قریب ہو اسی کو پسند کرتے ہیں، رشد سے جو زیادہ قریب ہو اسی کو عمار پسند کرتے ہیں، کہ عمار کے سامنے جب بھی دو کام پیش کیے جاتے ہیں تو جو رشد سے زیادہ قریب ہو اسی کو وہ قبول فرماتے ہیں۔ کیا مطلب؟ الارشد منہما کا نمبر ایک، جب کبھی دو طرح کے کام پیش آتے ہیں تو انتخاب کا موقع آوے تو رشد اور ہدایت سے جو زیادہ قریب ہو اسی کو اختیار کرتے ہیں، جس میں رشد ہو، ہدایت ہو، بھلائی ہو۔ تو جب انتخاب کا موقع آتا ہے، اختیاری موقع آتا ہے، تو جو چیز رشد سے زیادہ قریب ہوتی ہے اسی کو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سلف صالحین کا طریقہ یہی تھا کہ اپنی ذات کے لیے اقرب الی احتیاط کو اختیار کرتے تھے، اور امت کو بتلانا ہو تو اسہل چیز کو اختیار فرماتے تھے۔ اپنی ذات میں احتیاط اور امت کو بتلانا ہو تو سہل آسان چیز بتلاتے تھے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انما بعثتم میسرین، تم کو آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے تم کو نہیں بھیجا گیا۔ یہ معلوم ہوا اس حدیث شریف سے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا مسلک برحق تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں، چونکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے جماعت میں تھے۔ اور اس حدیث میں حضور نے کیا فرمایا کہ جب دو چیزوں میں سے ایک چیز پسند کرنے کی باری آئے گی تو عمار ارشد پہلو کو اختیار کریں گے، اور حضرت عمار حضرت علی کے ساتھ تھے۔ معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ رشد کے زیادہ قریب تھا جنگ صفین کے موقع کے اوپر، اور اس سے ہم کو بھی تعلیم ملتی ہے کہ امت کو سہولت ہو ایسے مسئلے بتلانا چاہیے، امت کو مشکلات کے اندر ڈالنے والی چیز بتانے کے مقابلے میں، یعنی جب دونوں طرح کی رائے ہو تو اسہل رائے کو ترجیح دے کر کے امت کو زیادہ مشکلات کے اندر ڈالنا نہیں چاہیے۔ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارشد چیز کو اختیار کرتے تھے یہ اللہ کی توفیق سے اختیار کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی یہ برکت تھی، اتباع سنت۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا مزاج ہی ایسا بنا ہوتا ہے کہ وہ جو راہ اختیار کریں گے وہ صحیح راہ ہوگی، یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، سنت اور شریعت کی اتباع کی برکت ہوا کرتی ہے۔ جی تین صحابہ کی فضیلت کے بیان کے اندر یہ باب ہے۔ نمبر ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر دو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر تین حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی، تو آپ کو پوچھا گیا کہ آپ کا نسب بتلاؤ، تو حضرت سلمان نے کیا فرمایا، میں سلمان ابن الاسلام ہوں، میں سلمان ابن الاسلام ہوں، یہ جواب دیا آپ نے۔ اسلام لانے سے پہلے آپ کا نسب نامہ، چونکہ وہ دوسری جگہ کے تھے اس لیے نام بھی ایسے ہی ہے، مابا ابن بوزخشان ابن مورسلان میم الف با ہا اور با واو زا خا شین الف نون ابا کا نام اور میم واو را سین لام الف نون دادا کا نام. چونکہ عیسائی مذہب میں سے یہ آیت ہے. آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی لیکن سلمان الخیر کے نام سے مشہور ہو گئے. سب لوگ ان کو سلمان الخیر اس لقب سے پہچانتے تھے. اصفہان کے ایک مجوسی گھرانے میں پیدا ہوئے, پھر عیسائیت کی تعلیم اور تربیت میں ایک لمبا زمانہ گزرا اور اخیر میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. مورخین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ آپ کی عمر 250 سال ہوئی, بعض حضرات کہتے ہیں کہ 350 سال ہوئی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قول صحیح ثابت ہے 250 یا 350 سال والا, تو یوں کہا جائے گا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خارق عادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لمبی عمر عطا کی گئی تھی. ورنہ اس امت کے اندر عام طور پر اتنی لمبی لمبی عمریں نہیں ہوئی. اس امت کی عمر تو 60 اور 70 کے بیچ میں, لیکن حضرت سلمان کی عمر اتنی لمبی ہوئی تو یہ خرق عادت کے طور پر ہوئی. حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پہلے ان کی عمر کا اسی طرح قائل تھا کہ 250 یا 350 سال کی عمر ہے, لیکن اخیر میں میں نے یہ تحقیق سے اندازہ لگایا کہ حضرت سلمان کی عمر 80 سے زیادہ نہیں تھی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مواخات کرائی تھی. دوسرے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا نام جندب ابن جنادہ ہے, جندب ابن جنادہ غفار آپ کا قبیلہ ہے, اس پر سے آپ کو غفاری کہا گیا ہے. ابو ذر آپ کی کنیت ہے, قدیم الاسلام ہے, چوتھے یا پانچویں نمبر کے اوپر ایمان لائے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور 32 ہجری میں مقام ربضہ میں آپ کا انتقال ہوا. وہاں بخاری میں ان کی ساری تفصیلات موجود ہیں. مسلک ان کا بڑا زہد کا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی. سرکاری ہدایا اور منصب سے ہمیشہ دور بھاگتے رہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے صحابی حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا نسب مقداد ابن عمر ابن ثعلبہ ابن مالک ابن ربیعہ ابن ثمامہ ابن مطرود البحرانی, یہ آپ کا نسب نامہ ہے. زمانے جاہلیت میں اسود ابن عبد یغوس الزہری کے آپ حلیف تھے. اسود ابن عبد یغوس الزہری کے حلیف بنے اور اسود نے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا, اس لیے آپ کا نام مقداد ابن اسود ہو گیا, ورنہ اصل ہے مقداد ابن عمر ابن ثعلبہ, لیکن وہ اسود نے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا اس لیے مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہو گئے. مکۃ المکرمہ میں سب سے پہلے ایمان کا اعلان کرنے والوں میں سے ہیں. غزوہ بدر میں صرف ان کے پاس گھوڑا تھا، گویا کہ اسلام کے لیے غزوے میں سب سے پہلے گھوڑے سوار ہونے کا اعزاز حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں 70 برس کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی تھی. یہ ہے حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل ہے مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی یہ ابن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے 4 لوگوں سے محبت کرنے کا، اور مجھے اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتے ہیں. کون 4 لوگ؟ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں وہ لوگ؟ تو فرمایا کہ علی ان میں سے ہیں. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، دوسرے حضرت ابو ذر، تیسرے حضرت سلمان فارسی، اور چوتھے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ چاروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتے ہیں. اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 4 کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا. اب یہ جو امرانی ہے اس کو بعض حضرات نے وجوب پر محمول کیا ہے، امر برائے وجوب. بعض کہتے ہیں کہ امر برائے استحباب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا حکم دیا گیا اسی چیز کا حکم گویا کہ امت کو بھی ہے. گویا امت کو بھی چاہیے کہ ان 4 حضرات سے خصوصیت سے محبت رکھے. کون؟ حضرت علی، حضرت ابو ذر، حضرت سلمان، حضرت مقداد. دیکھو، ان 4 حضرات سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ بغض اور عداوت رکھنے کی، گویا کہ ان 4 حضرات کا خصوصی مقام، خصوصی مرتبہ ظاہر کرنے کے لیے یہ بات فرمائی گئی. اور دوسری روایتوں سے دوسرے صحابہ کا بھی اللہ اور رسول کی نظر میں محبوب ہونا ظاہر اور واضح ہے، لہذا ان حضرات سے بھی محبت رکھنی چاہیے. گویا کہ حضرات صحابہ جمیع، تمام صحابہ کرام کی محبت، اس میں سے بعض کے لیے خصوصی خصوصی، یہ انسان کے ایمان کا بہت بڑا جزو ہے. صحابہ کی محبت، صحابہ سے عقیدت، صحابہ کے ساتھ حسن زن، اور صحابہ کے اسوے کی اتباع، یہ انسان کے ایمان کا تقاضا ہے.